آگے فرمایا، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ ہے، وہی میرا رب ہے، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَمَخْتَلَفْتُ، اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا، آج کے دور میں سجدوں میں جا جا کر یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ میں کنفیوز ہوں، تو میرا شک دور کر دے، میری مدد کر دے، میں تیری طرف آنا چاہتی ہوں، یہ کیوں مجھے مختلف ناموں میں الجھاتے ہیں، میں علم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تو پہلا کام اختلافات کا حل، دعا مانگیں۔ آج سے آپ سب دعا مانگنی شروع کر دیں اس نام پہ کہ اللہ تو مجھے صحیح لوگوں سے ملا دے، صحیح سوچ کے رکھنے والوں کو ملا دے۔ اور دوسری چیز، دعاؤں کے ساتھ ساتھ علم حاصل کریں۔ لوگوں نے عمریں لگائیں اس علم کو لینے کے لیے، پھر ان کی سوچ ڈیولپ ہوئی۔ ہم چار دن لگا کر اپنے آپ کو لے کر سمجھیں کہ ہم بہت دوسروں پہ تنقید کرنے والے ہوئے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہی معاملہ کر دے۔ پھر فرمایا، آسمان و زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی ان کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے۔ ہائی لائٹ کریں، بڑی پیاری صفت ہے آپ کے رب کی، لیس کمثلہ شیء، کوئی اس کی تو مثال جیسا بھی نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ نفع تلا دیتا ہے۔ انہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کی ذات لوگوں کو اپنی طرف غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس موضوع کی ایک سی ڈی بھی ہے، آیت الکرسی کی تفسیر ہے، اور اس کا نام یہی ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ والی صفات اگر ہمارے اندر آ جائے نا، تو یقین کریں لوگوں کو برداشت کرنا بہت آسان ہو جائے، اور یہ سارے اختلافات جو ہے نا، یہ کم نظری اور کم علمی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے حالات دے کر لوگوں کو مختلف سوچیں دی، تاکہ نئے نئے خیالات جنم ہو دیے جائیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سینوں کو کھول دے۔ پھر آگے فرمایا 13 میں، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیج دیا، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے۔ دعا کیجئے، اللہ مجھے بھی اپنا ہی کر لے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور جب کسی کو اللہ اپنا کر لیتا ہے نا، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو رجوع کرے۔ کیا پتہ چلا کہ لوگوں نے شرک کر کے خود کو اللہ سے دور کر لیا، لوگوں نے اپنی امیجینیشن سے کچھ چیزوں کو کچھ کرنے والا سمجھا، کسی نے بت کو، کسی نے پتھر کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا توحید کیا ہے، اللہ کو ایک مانو، اور ایسا مانو جیسے ماننے کا اس نے حکم دیا۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اب دیکھیں جو بات کر چکی ہیں اس کو یہاں پھر سمجھیے۔ تفرقہ بازی کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا، وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، نمبر ایک، اور اس بنا پر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا، تو ان کا قدیہ کب کا چکا دیا گیا ہوتا، یعنی ان کا کام ختم کر دیا جاتا۔ حقیقت یہ کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے، وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر آپ دیکھ لیں مریب کا لفظ آگے، شک پیدا کرنا، اور شک کب پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں فرقے واری کی بات آگئی نا، پہلی بات اس آیت سے آپ کو یہ سمجھ آئی کہ اختلافات علم والوں میں ہوتے ہیں۔ آج بھی سیدھے سادے لوگ دعوتوں میں اکٹھے، شادیوں میں اکٹھے، افطاریوں میں اکٹھے، شاپنگ ایک ہی جگہ سے کرتے، کوئی حرج نہیں، شادیاں بیاہ بھی کر دیتے ہیں بعض لوگ جو ریلیکس فیل کرتے ہیں، लेकिन जहां इल्म वाले जमा होंगे ना, वो दो लोग इकट्ठे नहीं होंगे। ट्रू और नॉट? दो इल्म वाले एक जगह हों ऐसी जैसे एक नियाम में दो तलवारें, ऐसे लगता है कि आपस में लड़ना पड़े। इल्म के बाद इख्तलाफ आता है। जाहे लोग आज भी खुश हैं, वो कहते सानू की जी संते रोटी चाहिए तो रोटी ले लो, लेकिन जो दीन वाले हैं ना उनमें इख्तलाफ आता है। वजह बगजन, हाईलाइट कर ले, बगी, एक दूसरे से बड़ा बनना, और कुछ और वजह इस तरह की। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं ऐसे लोगों के फैसले मुलतवी कर दिए, कब तक के लिए? क्यामत के आने के लिए। अब सवाल पैदा होता है कि इस फिरका वारियत से नुकसान क्या होता है? आज बहुत सारे लोग हैं ना, तो नुकसान पता क्या होता है? पब्लिक मुतासिर होती है। देखिए ना, आपका दीनी इख्तलाफ है, आप दूसरे दीनी आलिम रहनुमा के साथ बैठिए, उसको बंद कमरे में शेयर कर लीजिए, ये तो बड़ा खूबसूरत तरीका होगा, नो प्रॉब्लम। आप एक ऐसी कॉन्फ्रेंस रखें जिसमें अपने शहर के या दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाइए, और वो भी अपने दलाइल ले आए, आप भी अपने ले आए, आप भी तखरीज कर लें अहादीस की, ले आए कि जो आज के दौर में रिसर्च शुदा कि ये हदीसें ठीक है, आप भी लें। मेरा लिए एक हफ्ता अगर सारे आलिम बैठ जाए ना, चारों पांचों मसलकों को प्रेजेंट करने वाले, तो एंड पे किसी एक रिजल्ट पे निकल आएंगे कि वाकई बिल्कुल दुरुस्त कहा आप, ये हदीस तो हमारी नजर से गुजरी नहीं, हाँ ये बात तो वाकई ठीक। एंड पे एक पाइल्ड अप वर्जन ऑफ रिलीजन बनेगा कि भाई आज के दौर में हमने पिछले सारे इल्म को रिसर्च के बाद इस सूरत में पाया कि इस मामले में इमाम अबू हनीफा की सोच बिल्कुल ठीक थी, इसमें इमाम शाफी की, इमाम मालिक की, इनकी, तो आज हम सब ने रजू किया और आज के बाद यही किताब सब जगह जाएगी लोगों को पढ़ाने के लिए। शक खत्म है ना? कितना आइडियल लगता है ये सोच के भी इस वक्त, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब ये जब लोग करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि लोगों का इस तरह आप दूर होगा, शक निकल जाएगा, अपने आप को खुश रहेंगे। लेकिन अब इधर मसले हो जाए, हाँ मैं नीचे बनू, लोग कहें अच्छा कल तक मौलवी साहब आप तो ये बातें करते रहे, अब क्या हुआ, ये हो गया, वो हुआ। दो दिन पहले एक मैसेज आया था तो उसमें एक हदीस कोट थी, मैंने भी उसको देखा तो मेरे जहन में इश्तियाक था, लेकिन जिस शख्स का नाम था वो मेरे गुमान के मुताबिक कुरान सुन्नत से जुड़े हुए और सऊदी अरब से पढ़ के आए हैं। खैर मैंने उसको इतने गौर से नहीं देखा। कल मुझे उन्हीं सिस्टर की तरफ से जिनसे मैसेज आया था फिर एक मैसेज आया और उन्होंने अपोलोजाइज किया कि कल जो मैसेज था उसमें एक इधर वेस्ट की स्कॉलर है, मुझे नाम भी पता है लेकिन बताने की जरूरत नहीं, तो उनके नाम से कि कल जो बात पेश की गई थी आज उन्होंने एक और मैसेज भेजकर रुजू किया इस बात पर कि सॉरी मैंने वीक नरेशन पेश कर दी क्योंकि मैं टू मच रमजान की वजह से दिस एंड दैट ऑक्यूपाइड था, लोगों ने कोई बात मेरे से पूछी तो मैं दो हदीसों में मिक्सअप कर गया तो मैंने ये बात कर दी, तो मैं अपनी उस बात जो वीडियो उससे रजू करता हूं ये मसला इस तरह पेश कर दें। ये है इल्म, बगी तो नहीं है ना? लोग कहेंगे अच्छा जी कल तक फिर हमें गलत मसले आप बताते रहे, ये मसले शुरू होंगे। अच्छा कल तक तो आपने तलाकों से फिर हमारे घर तोड़वा दिए थे तो अब हम घर जोड़ें? तो याद रखिए दीनदारों के लिए भी जरा नरम गोशा रखें दिल में। जो ये कहता है कल तक मुझे ये पता था मैं ये करता था, आज ये नहीं पता ये कर रहा हूं, आप उनको छोड़ दीजिए, अल्लाह भी तो छोड़ देता है। तो जब ये आइडियल सोसाइटी होगी तो फायदा होगा, अदरवाइज होता पता क्या है? जब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय देते हैं ना, तो पहली बात है कुछ लोग चूंके दीन को बहुत डायल्यूटेड कर चुके होते हैं ख्वाहिशों के नाम पर, उनके लिए औरत और मर्द की आपकी बांटी खत्म हो गई है। आप किसी बाहर की तो बात ही ना करें, आप किसी कह लीजिए शॉपिंग मॉल में औरतों मर्दों की बात नहीं कर रहे, आप किसी शादी हॉल की बात नहीं कर रहे, जब दीन के नाम पे जगहों में मिक्सिंग होने लग जाए इस हद तक, तो फिर तो आपको सारा इस्लाम चेंज करना पड़ेगा वल्लाही। फिर तो ना औरत औरत रही ना मर्द मर्द रहा। आप कहते हैं वी आर वेरी लिबरल मुस्लिम और हम बहुत लोगों को रिलैक्सेशन देते हैं, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, दीन को आपने प्ल्यूट करके रख दिया। अब एक तरफ आपको ये दीन दिखा, दूसरा नुकसान है कि लोग दीनदारों को आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालता देखते हैं, लोग कहते हैं एक फैसला लोग करते हैं अक्सर आपको होता है जाओ भाड़ में हम दीन सीखते ही नहीं। आज उम्मते मुस्लिमा में से 90% ने यही फैसला किया हुआ है, दीन लड़ाइयां कराता है, दीन सीख के झगड़े होते हैं, चुप करो, जो जिसको समझ आता है अल्लाह अल्लाह करो, घर बैठ के तस्बीह पढ़ो, देखना अल्लाह माफ कर देगा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि आज के दौर का ये जिहाद उम्मते मुस्लिमा से अल्लाह ले ले। दुआ करिए इस रमजान की रातों में बैठकर दिनों में कि अल्लाह उम्मत को जोड़ दे, ये फिरके खत्म हो ताकि बेचारे लोग सजा भुगतने से बाज आ जाए। चूंकि ये हालत पैदा हो चुकी है इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तुम इसी दीन की तरफ दावत दो और जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया इसी पर मजबूती के साथ कायम हो जाओ और इन लोगों की ख्वाहिशों का इत्तबा न करो। ये आ गई है वजह बड़ी। خواہش، جب آپ لوگوں کی خواہشوں کو سامنے رکھ کر دین کا کام کریں گے نا، تو پھر آپ کو تو بہت سارے میئرز لینے ہی پڑیں گے، جس میں دین اسلام کے بہت بڑے بڑے رولز بھی ٹوٹیں، پر کیا کریں، لوگ بھی تو ہم سے خوش نہیں ہیں نا. اس لیے یاد رکھیے گا، دین بمقابلہ خواہش نفس. خواہش تو واقعی اپنی مرضی چاہتی ہے، اللہ کا دین یقیناً ہماری خواہشوں پر پابندی لگاتا ہے، ورنہ ہم ٹرم کیسے ہوں گے؟ آپ سوچئے کہ آپ کا بچہ، آپ اس کی خواہشوں پہ چلیں، اس کو نہیں ناخن کٹوانے آپ نہ کاٹیں، اس کو بال نہیں کٹوانے، ہر بچہ بال کٹواتے ہوئے روتا ہے، چھوڑ دیجئے اس کے بال. آپ کے بچے کو نہانا نہیں ہے، چھوڑ دیجئے گندا مندا. آپ بچے کو کہتے ہیں دودھ پیو، اس کو صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ پیپسی کوک پینی ہے، دیجئے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ بچے سے پیار کر رہے ہیں یا دشمنی کر رہے ہیں؟ آپ دشمنی کر رہے ہیں. آپ مانیں، اس چیز کو کنفیس کریں، ہاں اسلام اور قرآن بندے کی خواہشوں پہ پابندی لگاتا، بالکل ویسے جیسے ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہم پہ بیسیوں پابندیاں لگائی، تربیت کے لیے. تم اچھے بنو گے، تمہارا فائدہ ہوگا، ورنہ بما بر نفس ان نفس لامارۃ بسو. نفس تو ہمیشہ برے کام چاہتا ہے، نفس تو ہمیشہ چاہتا ہے لڑکوں پڑکوں، یہ کروں وہ کروں. لیکن یاد رکھیے، جس کو دین پیارا ہوگا نا، وہ دین کو سامنے رکھے گا. بس آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے، تو آپ کو اس بچے کا خیال رکھنے والا بڑا پیارا لگے گا، آپ اس کی قدر کریں گے. جس کو دین سے پیار ہے نا، آج کے دور میں وہ دین کو بچائے گا، اور جس کو اپنے نام اور اپنے مسلک اور اپنے گروہ سے پیار ہے نا، وہ دین کو قربان کر دے گا، لیکن دوسری طرف نہیں آئے گا. کبھی اختلافی باتیں پبلسائز نہ کریں، اور یوٹیوب پہ لوگوں کو بدنام نہ کریں. کبھی آپ کر کے تو دیکھیں، صرف ایک ہی جملہ لکھتے ہیں نا، واٹ اے ون اسپیکر سیز اباؤٹ ادر، تو آپ کے سامنے اجتماعی غیبتوں کی داستانیں کھل جائیں گی. انہوں نے یہ دیا، پھر اس کے جواب میں انہوں نے یہ بھیجا، پھر ان کے فالوور نے یہ بھیجا، پھر کتابیں لکھی اور وہ ہوا، تو یہ آج کے دور میں کرنے کا کام نہیں ہے، یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے. آپ اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، آپ سر جڑ کے بیٹھیں اور یہ سوچیں کہ لوگوں کو نماز کی دعوت کیسے دی جائے، بے حیائی کیسے روکی جائے. انشاءاللہ جب اس درجے پہ آپ دین لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کا دین عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پھر فرمایا، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا. یہی مجھے اور آپ کو بھی کہنا ہے، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لاتی ہوں، دیٹس اٹ، اس سے آگے نہیں ہے میرے اوپر کوئی بات. وامرت لیعدل بینکم، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اور بات یہ ہے کہ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہی ہم سب کو جمع کرے گا، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. یہ ہائی لائٹ کیجئے، بہت ہی خوبصورت بات ہے. وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اسی آیت کے اندر لفظ ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا. سورہ حمیم سجدہ میں ہم نے استقامت کی بات کی، یہاں اب اس کی مزید ڈسکرپشن سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب مشکل حالات میں دین کو اور زیادہ مضبوطی سے تھامیں گے نا، تو ہم محفوظ ہوں گے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک شخص سفر کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک سٹک ہے. آپ کشتی کی بات لے لیں، سمندر میں جب کشتی چلتی ہے نا، تو تھوڑا سا ریلیکس ہو کے بھی اگر ملاح بیٹھا ہے تو چلتی رہے گی، لیکن جب اپوزٹ ونڈس ہوں، طوفان آئے، مشکل ہو، تو پھر وہ ڈھیلا چھوڑ سکتا ہے اس کشتی کو؟ وہ تو الٹ جائے گی. گاڑی چلانے والا سیدھی گاڑی چلا رہے اس فائن، لیکن بار بار جب بمپس آئیں اور روڈ میں خرابیاں ہوں گی، تو اس وقت سٹیرنگ پہ کنٹرول لازمی ہے. بالکل اسی طرح جب ہمارے اوپر دین کے نام پہ کوئی مشکل آئے، کوئی فتنہ آئے، ان دنوں میں دین کو مضبوط پکڑیں گے تو بچیں گے. رسی پکڑی بھی تھی آپ نے، عام تھی، ٹھیک ہے، اٹس فائن، اٹس اوکے، آئی ایم ہولڈنگ دیٹ. لیکن جب ذرا وہ کہتے ہیں نا سیٹ بیلٹ باندھ لیں، عام وقت پہ آپ کو کہتے ہیں کھولنا چاہے کھول لیں. ذرا جہاز میں بمپس آتے ہیں، ہلتا جلتا کہتے ہیں سیٹ بیلٹس باندھ لیں. کوئی کبھی ایسا کرتا ہے، چونکہ اب بمپس آ رہے ہیں تو اب اس سے بچنے کے لیے سیٹ بیلٹیں چھوڑ دو، پتہ نہیں جہاز الٹ ہی نہ جائے، تو تم تو سیٹ میں بندھے رہو گے، کھلے پھرو تاکہ تمہیں نکلنا آسان ہو. نہیں کرتے نا. جتنا دین پر لوگ فتنہ پیدا کریں، اتنا دین کو مضبوطی سے تھامے. ہوتا کیا ہے؟ خواہشوں کی وجہ سے لوگ، خواہشوں کی وجہ سے ایسے وقتوں میں دین کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت امت مسلمہ کو اگر باہر کے پریشر سے بچنا ہے، جو امت مسلمہ پہ لوگوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے تو دین کو اور زیادہ مضبوطی سے تھامیں، ورنہ ہم بھٹک جائیں گے، پھر پریشان ہوں گے. آپ دیکھیں آپ اس ہال میں بیٹھے ہیں الحمدللہ، بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ باہر سے بہت سارے اور لوگ آ جائیں، آخر کیا کہا جائے گا، یہ جو آگے ہیں نا یہ تھوڑے سے اور آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں، جگہ بنائی، وہ سب بنائے تاکہ باہر والے آ جائیں. جب باہر سے کچھ اور چیزیں آتی ہیں نا، میں تو باہر اب اگلوں کو اور آگے ہونا پڑتا ہے. اسی طرح جب دین کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو آپ کو اور دین کے قریب آنا ہے، اور لیڈر ذرا سی سختی برداشت کر لیں تو بعد والوں کے لیے بہت ساری گنجائش ہوتی ہے. اگر اللہ کے نبیوں نے لوگوں کے پریشر میں آ کر دین کو لوگوں کی مرضی کا بنایا ہوتا تو اللہ کی وہ مدد جو ان کے ساتھ آئی تھی وہ کبھی بھی نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کڑوی باتیں ہمیں ہضم کرا دے اور ہم اس کو سمجھ کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے. اور جتنا ان پہ عمل کرتے جائیں گے اللہ اس پہ آسانیاں کرے گا، اور آخرت میں اللہ کے سامنے جانے کا احساس یہ حقیقت میں انسان کی زندگی میں تبدیلی لے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس کر دے دے. پھر اس کے بعد فرمایا، اب وہ لوگ ہیں جو کٹ حجتیاں کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ والذین یہاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له، اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر ان کے سوری ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی، اور تمہیں کیا خبر، شاید فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. آپ کو اس صورت میں شک کی بات بھی بہت کثرت سے دکھ رہی ہے، اگر آپ اس پہ غور کر رہے ہیں کہ شک دور کرنے کے لیے بحثیں چھوڑ دو. جتنا کسی چیز کو ادھر ادھر سے مروڑ کر ٹیڑھا میڑھا کریں گے اتنا ہی آپ دیکھیں گے کہ دین آپ کو ناقابل عمل لگے گا. پھر آیت ہائی لائٹ کیجیے، آپ کے رب کو آپ کے اوپر پیار آ رہا ہے، کیسے؟ فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اللہ لطیف بعبادہ، دعا کیجیے اللہ ہمارے دل میں بھی لوگوں کی مہربانی ڈال دے. جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا، وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. ہائی لائٹ کر لیں، من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرت من نصیب. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا میں ہی ہم دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. خوبصورت آیت، کھیتی کے تصور کے ساتھ فصل کا تصور ہے، اور جب کھیتی اور فصل ہے نا تو کسان ہے، اور جب کسان ہے تو محنت ہے. بس آپ اپنے لیے خود پوچھ لیں، کیا دنیا کی کھیتی چاہتی ہوں صرف اور آخرت میں کچھ نہ ہو، یا میں آخرت کی کھیتی پہ اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں؟ آپ امیجن کیجئے ایک کسان کو جو صرف ایک 3 مہینے کی فصل، بس 3 ماہ میں اگے گی اور ختم ہوگی اور اس کے بعد پہ پورا سال نہیں اگے گی، اسی پہ فوکس کرے اور 3 ماہ کے بعد فارغ ہو کے بیٹھ جائے اور 9 مہینے بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے اور ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائے. اس کے برعکس ایک دوسرا کسان ہے، وہ کہتا ہے مجھے اپنی زمین میں سدا بہار پودا لگانا ہے، ایسی فصل لگانی ہے جو سال کے 12 مہینے کوئی نہ کوئی پھل دے. کون عقل مند ہے، پہلا کہ دوسرا؟ دوسرا. تو اللہ نے نہیں کہا کہ دنیا کی کھیتی نہ لگاؤ، دنیا کی لگے گی تو ہی آخرت کی لگتی ہے. تو آئیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں. آیت بڑی پیاری ہے اور اس میں سمجھانے والی کوئی بات بھی نہیں ہے، بس یہ دعا کریں، مجھے اس زمین پر آخرت کا پودا لگانا ہے. اس پہ ایک درس ہے، دنیا کی زمین پہ آخرت کا بیج لگاؤ، کچھ اسی طرح کا ٹاپک تھا، یا یہ تھا کہ آخرت کی زمین پہ دنیا کا پودا نہ لگاؤ. اس میں مثالیں دی گئی تھیں، اگر کہیں لیکچر ہوا تو آپ کو بھیج دیں گے وہ والا، کہ آپ اس کسان کو کیا کہیں گے جو روز صبح اٹھے، محنت کرے، بیج ڈالے، فصل لگائے، یعنی کھال کاٹے، جو کچھ بھی ہے، روز جا کے گوڈی کرے، پھر قیمتی بیج خریدے، پھر کھاد ڈال، سب کچھ کرے کرے کرے، جب کر کے ایوری تھنگ ریڈی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنی فصل آتا ہے، ایک دم اس کو نوٹس آ جائے، ये क्या, ये जिस जमीन के टुकड़े पे आपने सब लगाया ये तो आपका नहीं है, ये तो किसी और का है। अब क्या होगा? और उसको लगे ओ हाँ सॉरी, मैं तो सोच रहा था मेरा ये प्लॉट है, मेरा तो वो था, मुझे तो गलती लगी। अब जिसकी जमीन पे वो इतनी मेहनत कर चुका वो क्या कहेगा उसको, ले जाओ अपना बीज निकाल के, तो नहीं देगा ना। अब उस शख्स की हसरत सोचिए, वो लोग जो आज इस दुनिया में रहकर आखरत के खेत को खाली रखे हुए हैं। आप सोचिए, हम सबको दो खेत मिले, आपको कितना चाहिए? एक एक एकड़ छोटा होता है माशाल्लाह, है एक किनाल का एक खेत है और एक एक एकड़ का है, ठीक है। एक किनाल छोटा भी है और इजी टू हैंडल है और करीब है और बहुत आसानी से फल आ जाता है। एक एकड़ वाले में फसल लगाना बात तो बड़ी मुश्किल है। अब आप मुझे बताइए कि आप अपने इस एक किनाल के अंदर ही थोड़ी बहुत मेहनत करके उसकी सब्जी फल पे खुश हो जाएं और एक एकड़ को छोड़ दें, उस वक्त क्या होगा जब इस एक की फसल खत्म हो जाएगी और आप भूखे होंगे? ये एक किनाल जो है ना, ये दुनिया है, सारी कोशिशें इसी को दे दी, वक्त ही ना मिला वो एक एकड़ वाला आखरत का लेने वाला। तो आप खुद से पूछिए, मेरा आखरत का खेत तैयार हो चुका? और हदीस में आता है कि कब्र जमीन का एक टुकड़ा है, लोग अपने आमाल की खेती से वहां या तो जन्नत के पौधे लगा रहे हैं या जहन्नम की आग ला रहे हैं। तो बैलेंस रखिए, जितना इस दुनिया में रहना है इतना उसको टाइम दें। कुन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब आबिर सबील, और जितना वहां रहना उतनी मेहनत वहां करें। हमारी कोशिशों का रुख सिर्फ दुनिया में जाएगा तो आखिरत वाले दिन क्यामत के दिन फिर हाथ मलने पड़ेंगे। क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीके खुदा रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की नौयत रखने वाला एक ऐसा तरीका मुकर्रर कर दिया जिसका अल्लाह ने इज़्ज़त नहीं दिया? अगर फैसले की बात पहले से तय ना हो चुकी होती तो इनका किस्सा कब का तमाम कर दिया जाता। यकीनन इन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तुम देखोगे ये जालिम इस वक्त अपने किए के अंजाम से डर रहे होंगे और इन पर वो आकर ही रहेगा। इसके बखिलाफ अल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहाति फी रौदातिल जन्नत, वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और वो जन्नत के गुलिस्तानों में होंगे, जो कुछ भी वो चाहेंगे अपने रब के हाँ पाएंगे। ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर, यही बहुत बड़ा फजल है। और साथ ही अल्लाह आपको खुशखबरियां देते हैं, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहू, कौन से इबादहुल्लज़ी आमनू वामिलुस सालिहात, और यही है वो चीज जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जिन्होंने मान लिया और नेक अमल किए। ए नबी, तुम इन लोगों से कह दो मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब भी नहीं हूं, अलबत्ता कराबत की मोहब्बत जरूर चाहता हूँ। जो कोई भलाई कमाएगा हम उसके लिए इस भलाई में खूबी का इजाफा करेंगे, बेशक अल्लाह ताला बड़ा दरगुजर करने वाला और कदरदान है। यहां देखिए जन्नत की बात हुई और साथ ही कह दिया कि जन्नत में जो कुछ वो चाहेंगे उनको मिलेगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने दुनिया में वो कुछ चाहा जो रब ने चाहा। एक जुमला अक्सर बोला जाता है, ये दुनिया रब चाही तो वो दुनिया मन चाही। जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये दुनिया मन चाही, व्हाट आई लाइक, जो मुझे अच्छा लगे मैं वो करूंगी, तो फिर वो दुनिया किस तरह की मिलेगी? जो रब चाहे दे दे, कोई हमारा क्लेम नहीं होगा उस पर। और दूसरी बात यहाँ क्या पता चलती है कि जब बंदा अल्लाह के दीन को फुल टाइम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है ना, तो बहुत सी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। आजकल तो उसमें से सबसे बड़ी ख्वाहिश नींद की ख्वाहिश है, सोना ख्वाहिश से ज्यादा जरूरत है। लेकिन जब आप अल्लाह को राजी करने के लिए और बंदों को फायदा ले देने और उनकी खैर के लिए अगर अपनी नींद पे काबू पाते हैं, तो क्या आपको अल्लाह ताला कब्र में जाकर ये पैगाम नहीं दिलवाएगा कि नम का नौ मतिल रूस, सो जाओ जैसे एक दुल्हन सोती है। हदीस में जब एक मोमिन फौत होता है तो सारे हिसाब किताब वो छोटे मोटे जो जन्नत के टूर के बाद उससे लेने थे ले लिए जाते हैं कब्र में, फिर एक आवाज दी जाती है, नम सो जाओ जैसे एक दुल्हन सोती है। दुल्हन को कोई नहीं उठाता सिवाय उसके शौहर के, क्यों? वो कहते हैं तुम अभी आराम करो, अभी तुम नहीं हो, तुम्हें अभी तुम्हारे चौंक के दिन है। एक ईमान वाले के लिए ये दुनिया वर्क प्लेस है। कोई ऑफिस में आए और सो जाए, काम कभी खत्म होंगे? आप थके हैं टूटे हैं, जिस वक्त आप अपने ऑफिस डेस्क पे आके बैठ गए यू नीड टू वर्क, तो इस दुनिया में आप और मैं अपने ऑफिस डेस्क में बैठे हुए, بہت سوئیں گے قبر میں انشاءاللہ، واللہ ہی بہت سوئیں گے. اور یہ آخری راتوں میں ہر سال ہی ایسے ہوتا ہے، میں اس چیز کو ڈسکور کرتی ہوں لیکن پھر عید کے بعد ہم بھول ہی جاتے ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ 3 سے 4 گھنٹے کی نیند از انف. آپ سب بھی اپنے اوپر لے کے سوچئے کہ آج کل آپ دیکھیے جو صبح اٹھ کے قرآن سننے آ رہے ہیں تو وہ رات کو اگر تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل بھی لے رہے ہیں، اور اگر کہیں رات کا کوئی پلان ہے وہ ہو رہا ہے تو آپ کو ٹکڑوں میں بٹ بٹ کے بس گھنٹہ گھنٹہ، دو دو تین تین کر کے اب تک میکسیمم 4 کو گھنٹے ملے ہوں گے سونے کے. کس کو نیند آ رہی ہے اس وقت؟ الحمدللہ کسی کو نہیں آ رہی. اور بعض لوگ کہتے ہیں نا اکثر آخری دنوں میں حاضری کم کی ہوتی ہے. میں نے کئی مسجدوں میں شروع سے لے کے ابھی تک نماز پڑھی تو میں دیکھتی تھی وہ مسجدیں جو اوور فلوڈ تھی نا شروع کی تراویوں میں، اب ایک ہال بھی بھرتا نہیں ہے. کدھر گئے سب لوگ؟ نہیں جاگ پا رہے نا، تھک گئے اور بہت دن کر لیا. لیکن اور اسی طرح قرآن کلاسز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ ٹائم چینج کریں ذرا، ظہر کے بعد کی کلاس رکھیں، آپ دیکھیں یہ ہال اس سے ڈبل بھر جائے گا. صبح اٹھ کے نیند مشکل ہے. تو جب ہم اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو نہ دے. پھر آپ نے کئی محبتیں چھوڑی، شوہر کا کچھ اور ارادہ تھا، آپ کا کچھ اور مقصد تھا، آپ کے بچے آپ کا گداس چاہتے تھے، کہتے امی اپنے ہاتھ سے پراٹھے بنا کے کھلائیں سحری کے وقت، آپ کہتے ہیں بیٹا وہ ایک ہے نا کمپنی جو پراٹھے بناتی ہے ہوم میڈ، وہی گرم کر کے کھا لینا، میں تو جا رہی ہوں. تو کرنا پڑے گا. اس دنیا میں اپنے اوپر تھوڑی سی پابندیاں لگا لیں، پھر جس سے آپ جنت میں جائیں گی نا آپ کوئین ہوں گی. لہم فیہا ما یشاءون. سوچیں آپ ایک دن آپ کے ہسبینڈ آپ کو کہہ دے بیگم جو چاہو آج تم میں وہ کروں گا، میرا لے اس کے بعد وہ کبھی نہیں یہ جملہ بولیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ آپ کو کہہ رہا ہے پوری جنت کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی. نہیں چاہیے؟ کتنی پابندی ہم لگا، اور جو پابندی لگاتے اس کا فائدہ پھر ہمیں خود ہی ہوتا ہے بعد میں. آپ دیکھ لیں بھوک پہ پابندی، کھانے پہ پابندی، نیند پہ پابندی، فائدہ آپ کو خود ہوتا ہے. آج ڈاکٹرز کہتے ہیں پابندیاں لگاؤ، نہ کھاؤ ایسی چیزیں جو بعد میں نقصان دے، تو کیا اللہ کے لیے اگر تھوڑا سا اپنی خواہشوں کو دبا لیں گے آج تو انشاءاللہ جنت میں شوہر بھی ساتھ ہوں گے، بیویاں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خوشحال ہوم سویٹ ہوم. ہاں اچھا لگتا ہے، سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن کام بہت ہے ابھی، کیونکہ ابھی دنیا میں توحید کو عام کرنا ہے، ابھی لوگوں کو قرآن دینا ہے، ابھی تم نے خود بھی لینا ہے. کیسے آرام سے ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ بچے بہت ہیں، بچے چھوٹے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، چھوٹے بچے تو کنٹرولڈ ہیں، بڑے ہوں گے تو مشکل ہوگی. تو ہر بندہ اپنے لیے سوچے میں اللہ کے دین کے لیے کتنی قربانی دینے کو تیار ہوں. بس دیں اور ایک چپکے سے چھوٹے سے نوٹ پیڈ پہ لکھ کے نا ڈال دیں اللہ کے کھاتے میں کہ اللہ جنت پہ جاؤں گی نا میں نے ایک ایک چیز کو واپس لینا. اور یقین کریں آپ کی میموری اتنی شارپ ہو جائے گی جنت میں جا کر کہ جس رات آپ اللہ کے لیے جاگے تھے اس کی ڈیٹ بھی آپ کو وہاں یاد آئے گی. ہاں اللہ اس دن نیند بڑی آئی تھی پر میں نے کہا شاید آج ہی لیلۃ القدر ہو اور میں جاگی اور میں نے تجھے راضی کیا. اللہ کو بڑی قدر ہے کیونکہ وہ شاکرن ہے، قدردان ہے. اللہ سے زیادہ کوئی میری اور آپ کی قدر کر ہی نہیں سکتا، یقین کیجیے. اس لیے اس کے ساتھ سودا کر لیجیے. اور یہاں بھی دیکھیے ان اللہ غفور شکور، غفور اور شکور فعول کا وزن مبالغہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. اللہ سے زیادہ کوئی قدردان نہیں. آپ کتنے لوگوں کے لیے راتیں جاگے ہوں گے آج تک زندگی میں؟ بے شمار، شادیوں پہ، دعوتوں میں، کسی مہمان کو پک کرنے کے لیے ایئرپورٹس پہ گئے، کتنے لمبے لمبے قیام کیے آپ نے انتظار میں کھڑے ہو کر ان کے آنے کے. ہو سکتا ہے آج وہ آپ سے ناراض ہی ہوں کسی بات پہ، کیونکہ آپ پہلے کر رہے تھے اب نہیں کر رہے، پہلے زیادہ کرتے تھے اب کام ہوئے. ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. جس دن کوئی آپ کو کہے نا کہ آپ کتنی اچھی ہیں بھابھی، آپ جیسی بھابھی اللہ سب کو دے، یہ جملہ نوٹ کر لیں، ڈیٹ بھی لکھ لیں. پھر یہی بھابھی اگر کسی وقت دین کے کسی کام یا دنیا کے کسی اور اپنے مسئلے میں اس نند کو نہیں پوچھے گی نا تو دیکھیے ذرا پھر ان کے کمنٹس دنیا میں بدل جائیں گے. لوگ صرف اس وقت خوش ہوں گے آپ سے جب تک آپ ان کے لیے زندگی کے آخری لمحے تک مسلم بنے رہے. وہی بات ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تب تک لوگ آپ سے خوش ہوں گے. ایک ذرا سا آپ ان کو پیچھے کریں اپنے کسی ذاتی تقاضے کو یا دین کے لیے یا کسی کے لیے، سب نیکیاں آپ کی بھول جائیں گے. صرف اللہ کی ذات ہے جو قدردان ہے، اور اس کے ہاتھوں میں خود کو دے دیں، پھر دیکھیے وہ آپ کے وقت، صحت اور مال میں کتنی برکت دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ہم یقولون نفترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا، اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی تو ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، ساتھ ہی اللہ نے آپ کو مجھے امید دلا دی کہ توبہ کرو گے نا تو میں اس کو قبول بھی کروں گا۔ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، حالانکہ تم سب لوگوں کے سب افعال کا اس کو علم ہے۔ ایسے لگتا ہے چوری پکڑی گئی، کہ تم جو کام کرتے ہو، جو کمی بیشیاں تمہاری زندگی میں ہیں، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، اس کے باوجود وہ تمہیں معاف کر کے تمہیں جنت دینے کے لیے تیار ہے۔ ہے کوئی اس سے زیادہ آپ پہ مہربان؟ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ یہ فضل سے زیادہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کا دیدار۔ جبکہ بالکافرون لہم عذاب شدید، رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے۔ اگلی آیت بہت بڑا فیکٹ ہے، لکھ لیں، بہت بڑی حقیقت۔ کیا؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے، وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش، اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آئی، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کریے گا۔ اور بہت سے قصوروں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے رب کو عاجز نہیں کرنے والے، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ بہت ہی خوبصورت پیراگراف تھا۔ پہلی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں لوگوں کا مال بڑھا دوں تو سرکشی شروع کرتے ہیں، اور اٹس ٹرو، آج بھی ٹرینڈز پیسے والے ہی شروع کرتے ہیں، آج بھی شو آف، دکھاوا اور فضول خرچی پیسے والے ہی کرتے ہیں۔ دیکھیے غریبوں کے گناہ اپنے طور کے ہیں، کہ ان کا لائف سپین اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ سرکشی کریں، کر بھی لیں گے تو ان کو کون دیکھے گا، زیادہ زیادہ وہ کیا کریں گے۔ اور جہالت ہوتی ہے تو سچی بات ہے غربت کے ساتھ بھی بندہ بہت بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے انسان کو ایک میسج دیا ہے کہ یاد رکھو، اس دنیا میں جو ملا ہے نا، یہ بھی اسی رب سے ملا ہے جس سے تم نے آگے بھی بہت کچھ لینا ہے۔ بس اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں چند سیکنڈ کے لیے، کیا میں اللہ کی دولت کو پا کر سرکش تو نہیں ہو گئی؟ اب اسی کے حکم ماننے مجھے مشکل تو نہیں لگتے؟ اور اگر ہے تو توبہ اور استغفار اور رجوع، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے۔ پھر آگے پھر بتایا گیا، او یو بقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ کیونکہ جب انسان کے اس بہت ہوتا ہے نا، وہی کہتا ہے قرآن کو چینج کرو، کیونکہ یہ قرآن اب ہماری خواہشوں کے راستے، جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سرو سامان ہے۔ ہائی لائٹ کر لے، فما اوتی تم ان شعین فمتا الحیات دنیا، جبکہ وما عند اللہ خیر و ابقا، جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ क्या चाहिए आपको मुझे, जल्दी टूटने वाली चीजें या मजबूत चीजें? कौन सा फर्नीचर अच्छा होता है? मजबूत। कौन से कपड़े अच्छे होते हैं? खराब होने वाले, जल्दी से रंग उड़ने वाले, या? तो अल्लाह ने ये मैसेज दे दिया, ये दुनिया जल्दी खराब होने वाली, इसका रंग जल्दी उड़ जाता है, टूट फूट जाती है। आखिरत की चीजें ड्यूरेबल, दो लफ्ज यहां नोट कर सकते हैं आप, खैर और अबका, क्वालिटी भी अच्छी है और उनकी खूबसूरती भी ज्यादा है। दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, यानी महंगी बहुत होती है लेकिन ड्यूरेबल नहीं होती। मसलन प्योर सिल्क का जोड़ा खूबसूरत बहुत है, नरम बहुत है, लेकिन धोएंगे तो वो कचरा, बड़ी एहतियात से पहनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरी सूरत है कि चीज है प्योर कॉटन की, खूबसूरत और पहनने में तो बहुत मजे की भी बहुत है, बहुत देर चलती है, खराब भी नहीं होती। आखिरत की चीजों में ये दोनों खूबियां मौजूद हैं, खूबसूरती और ड्यूरेबिलिटी, उन दोनों के एक साथ है। किसको मिलेगी? लिल्लज़ीना आमनू वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा करते हैं। दो खूबियां, अब आगे लिस्ट बनाइए, ये बड़ी अहम आयतें सूरत शुरा की, और वो कैसे? वल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मी, और वो लोग जो बड़े बड़े गुनाहों से इज्तिनाब करते हैं और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं। और अगर कभी गुस्सा आ जाए, कभी कभी आता है, हर वक्त नहीं गुस्से के अंदर भड़े रहते, तो दरगुजर करते हैं, और जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं और अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं, और हमने जो कुछ भी रिस्क इनको दिया उसमें से खर्च करते हैं, और जब इन पर ज्यादती की जाती है तो इसका मुकाबला करते हैं, और बुराई का जवाब यानी बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर जो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे तो इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। कोई गिन रहा था कितनी खूबियों का तस्करा? इन आयात में एक पूरी चेकलिस्ट है जिसका आगाज हुआ, देख लीजिए दोबारा अगर आपने नहीं देखा, आमनु, फिर यतवक्कलून, फिर यजतनिबून कबायर अलिस्मी वल फवाहिश। अब इस सारी चीजों का बाद में जाके नंबरिंग दे लें तो आपको एक आइडियल मुस्लिम का तसव्वुर मिलेगा कि जो फुहश में नहीं पड़ता, कबायर में नहीं पड़ता। चले ईमान और तवक्कुल की बात तो सारे ही मानते हैं, लेकिन कबायर के साथ क्या मामला है? हज़रत सुबान से एक रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, क्यामत के दिन कुछ लोग तहामा पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएंगे। तहामा पहाड़ बहुत ऊंचा, सफेद नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह उनको गुबार बनाकर उड़ा देगा। यानी नेकियां थी, इखलास भी था, कोई रियाकारी भी नहीं थी, सुन्नत के मुताबिक भी थी, लेकिन जब उनके सामने लाया जाएगा ना तो अल्लाह ताला कहेंगे, फरिश्तों जाओ इसको वेस्ट कर दो, और ऐसे हवा मंसूरा बना के उड़ा दिया जाएगा। पूछा अल्लाह के नबी, ये कौन से लोग हैं? कि नेकियां तो उनकी अपने हिसाब से बहुत अच्छी थी लेकिन अल्लाह ने कबूल नहीं की। फरमाया, ये वो लोग हैं कि रात की तन्हाइयों में जब इनको हराम कामों का मौका मिलता तो उससे नहीं झुकते थे। अडल्ट ओनली, बस हस्बैंड वाइफ ही तो देखते हैं, और ये तो बस हमारी पर्सनल लाइफ है, आंखों से या कानों से या जिस्म के किसी उज्व से कोई ऐसी हराम चीज इस्तेमाल कर ली तो अल्लाह को आपकी तहज्जुदें, आपकी तरावियां और आपके उम्रे और आपकी इफ्तारियां कबूल करना पसंद नहीं आएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को अलग रखें। और ये बड़ा एक गुमान है कि नहीं, हस्बैंड वाइफ ही तो हैं, हस्बैंड वाइफ भी गलत चीज नहीं देख सकते। और जब तक फहाशी के खिलाफ हम खड़े नहीं होंगे ना, दुनिया में इस्लाम नहीं आएगा। बड़े बिलबोर्ड्स आप इनको देखिए, सोचें क्यों करते हैं। बाज लोग आप देखिए इतने गंदे इश्तेहार लगाते हैं, जाके वजह देखिए, शायद बेल में तो जाकर आप उनको नसीहत करें और उन कंपनीज वालों से बात करें जो औरत को बेचते हैं। ऐसे लगता है औरत बिक रही है, बाद में पता चलता कोई कपड़ा बिक रहा है, बाद में पता चलता या हया बिक रही है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए फुखर से मैं माफ करें। फिर दूसरी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सबको तो नहीं लूंगी, इंशाल्लाह इनकी तफसीर आपको भेज देंगे आयत तदब्बुर की सूरत में, ताकि आप इससे फायदा उठा सके। और वो क्या है? अमरुहुम शूरा बैनहुम, उम्मत मुस्लिमा के काम मशवरे से होते हैं। امت مسلمہ کا ایک اپنا نظام ہے. آج بہت ساری اسلامک آرگنائزیشنز بھی جس سیٹ اپ پہ چلتی ہیں نا وہ درست نہیں ہے. چند جملوں میں صرف آپ کو اسلام کا مزاج سمجھا دیتی ہوں. دور خلافت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قرآن زیادہ پڑا ہو نا تو وہ جماعت کرائے. امامت کو سمجھ لیں گے تو ساری کہانی دینی دنیاوی سب سمجھ آ جائے گی. سب سے زیادہ جس کو قرآن پتا ہوتا نا آپ اس کی بات کرتے. آپ کے حتیٰ کہ پتہ ہے کہ جب غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تو ان کو دفنایا جا رہا تھا, بعض دفعہ ایک ہی قبر میں کئی لوگ ڈالے گئے, تو کس ترتیب سے ان کو دفنایا گیا؟ جو جتنا قرآن زیادہ جانتا تھا. حافظوں کو پہلے دفنایا گیا, عزت دی گئی, آنر دی گئی. اسی طرح اصحاب البقرہ آپ نے لوگوں کو کہا جن کو سورت بقرہ آتی تھی. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ آپ اپنے لوگوں میں سے دی بیسٹ شخص کو چوز کریں, جس کے اندر دوسروں سے زیادہ خوبیاں, اس کو لیڈر بنا لیں, جس کو آپ خلیفہ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں. اس کے بعد اس کے ارد گرد کون لوگ ہوں جو تقوی علم ایمان میں دوسروں سے اچھے ہوں. آپ نے فرمایا کہ امام جب آگے نماز پڑھاتا ہے نا تو اس کے پیچھے جو پہلی صف میں لوگ ہیں نا وہ علم والے ہوں. کیوں؟ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو ان میں سے کسی کو آگے کر دیا جائے تاکہ وہ نماز پڑھائے اور دوسرے ادھر ہو جائے. اگر خدا ناستہ امام کو کچھ ہو ہی جائے تو جماعت نہ ٹوٹے. یہ اسلام کا مزاج تھا. لیڈر جو علم اور ایمان اور تقویٰ میں سب سے آگے ہو, دعا کیجیے اللہ میں ایسے لیڈرز دے دے. ان کے ساتھ وہ لوگ جو قرآن پڑھے ہوئے ہوں, جن کی سوچ ایک ڈیولپ ہو چکی ہو, وہ ان کے پاس ایک شورا کی صورت میں ہوں گے. جن کا اپنا دل اللہ سے جڑا ہوگا وہ مشورے بھی دیں گے تو ٹھیک دیں گے. جو خود قرآن سے گزرے ہوتے ہیں ان کو ہی قرآن کی قربانیاں دینی لینی آتی ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ بن گئی ایک جماعت. اب کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی, جس کو آپ ڈیموکریسی کہیں. اسلام اس کے لیے یہ کرتا ہے. ایک عالم کا ووٹ اور ایک دیہاتی کا ووٹ ایک برابر ہے, کیسے دنیا میں امن آئے گا؟ خواہش پرست شرابی کبابی اور ایک بہت ڈیسنٹ نوبل جینٹل مین, دونوں ایک ہی جگہ ووٹ ڈال کے آتے ہیں, دنیا میں پھر یہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ چنو دی بیسٹ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دا بیسٹ ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی, اور اس کے بعد لوگوں نے ایک لیڈر چنا. ایک جملہ بولوں گی جو آپ کے لیے نیا ہوگا. آج دنیا میں, پوری دنیا میں نظام کیا ہے آپ کو اس ملک کا پتا ہوگا, مجھے بھول گیا, کہ صدر کتنے سال کے لیے چوز ہوتے ہیں؟ 4 سال. وزیر اعظم کا بھی کوئی کرائٹیرین ہے؟ رولز ہیں نا کہ کون کب ہو سکتا ہے, کون نہیں بن سکتا. لیکن یہ تو فیکٹ ہے, چاہے ملکی سطح سے شروع کریں یا آرگنائزیشنل بیس پہ, کہ آپ اس کے بعد آپ ریٹائر ہونے والے. اسلام میں ریٹائرمنٹ کا تصور ہی نہیں ہے. جس دن دنیا کو آپ اسلام دیں گے نا, آپ مرتے دم تک اپنی کرسی پہ ہوں گے. کیوں؟ ابو بکر کب ہٹے؟ جب ابو بکر کا انتقال ہوا, عمر آئے. عمر خلیفہ بنے اپنے آخری دن تک. عمر گئے تو عثمان آئے, عثمان گئے تو علی آئے. اسلام کیا کہتے ہیں؟ کہ لوگوں کی سکلز اتنی جب بڑھ چکی ہوں کہ وہ تو کندن بن گئے, تو اب تو ان سے فائدہ اٹھاؤ. آج کا سسٹم کہتا ہے اب ان کو, سوری ہماری ٹرم پوری ہوگی, وی نیڈ ٹو چینج آور بورڈ ممبرس, بگ کراس. اس لیے کام نہیں ہوتے, ایکسپرٹیز نہیں تیار ہو رہے. تو بہرحال یہ ایک اشارہ تھا آپ کے لیے, باقی کام آپ ڈیٹیل سے بعد میں خود پڑھ لیں اور سن لیں. اس وقت اس پورے سیٹ اپ کو بدلنے کی ضرورت ہے, دینی کاموں میں بھی اور دنیاوی کاموں میں بھی, سیاسی لیڈروں کو, اور اسی طرح ہر پلیٹ فارم پہ. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی بنے گی, اور اللہ ہمیں ایسی ہی سوسائٹی بننے والا بنائے کہ جہاں یہ ساری خوبیاں جس کا ذکر ہم نے پڑھ لیا. فرمائے وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ انما السبيل على الذين يسلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق. فرمایا اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی, ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو لازمی کے کاموں میں سے ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق دے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے پھر اس کو تو کوئی سنبھالنے والا نہیں اللہ کے سوا. تم دیکھو کہ یہ ظالم جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ اور تم دیکھو گے یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے، واقعی اصل زیاں کار تو وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے، اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں، اور جسے اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلا، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے آپ شاید اس آیتوں کو سن کر کچھ فیل کر رہے ہیں کہ نہیں، میری تو نظریں صرف اسی جملے پہ اٹکی ہوئی ہیں کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ۔ 3 سیکنڈ تک ذرا آپ اس آیت پہ غور تو فرمائیے اور خود سے پوچھئے، کیا میں وہ بیوی تو نہیں ہوں جس نے اپنے شوہر کو خسارے میں ڈالنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، اس کو حرام پہ مائل کر کے، غلط چیزوں کے تقاضے کر کے میں نے اس اللہ کے بندے کو مشکل میں تو نہیں ڈالا ہوا؟ اور پھر اپنے آپ کو شوہر سمجھتے ہوئے شوہر بھی پوچھ لیں، کیا میں وہ شوہر تو نہیں جو اپنی بیوی کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہوں، اس کو بے حیا کر کے اور اس کو بے لباس کر کے؟ اور کیا میں ایسی ماں اور ایسا باپ تو نہیں ہوں جو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ کو اپنا یقین ہوگا نا کہ میں اپنے ساتھ دوسروں کی بھی خیر چاہتی ہوں، تو آپ کبھی بھی اپنے ارد گرد والوں کو غلط کام پہ مجبور نہیں کریں گے، اور یہ بہت خسارے کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت قیامت کے دن 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر کو۔ مطلب یہ کہ مختلف روپ میں اس عورت نے اگر اپنے مرد کو دین پہ عمل کرنے اور اس کو اس کے دین پہ تنقید کرنے کا حق نہیں دیا اور مماری کی اپنی مرضی کی زندگی، تو وہ عورت اس مرد کو بھی جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ۔ مان لو اپنے رب کی بات، کیا ارادہ ہے؟ خود سے پوچھے۔ اللہ کہہ رہا ہے مان لو، پلیز ایکسپٹ دس انویٹیشن، اس سے قبل کے وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا کوئی اور ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم پر تو صرف بات کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ کہ جب ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر بھول جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ فیملی پلاننگ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں میں سوچئے، بہنوں کی اولاد بھی فرق ہوتی ہے نا، کسی کی صرف بیٹی ہیں، کسی کے صرف بیٹے ہیں، کسی کو اللہ نے ماشاءاللہ دونوں چیزیں دی ہوتی ہیں، کسی کو کچھ نہیں دیا ہوتا۔ ہماری ایک سسٹر تھی تو وہ کہتی تھی کہ جب یہ آیت میرے ابا پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ آیت اللہ نے میرے بارے میں نازل کی۔ کیسے؟ کہتی تھی ہم میں سے ایک بہن بھائیوں میں، جو بھی 3-4 بہن بھائی تھے، ایک کی صرف بیٹیاں تھیں، ایک کے صرف بیٹے تھے، تیسرے کے بیٹے اور بیٹیاں بھی تھے، اور چوتھے بے اولاد تھے۔ تو اللہ کی شان ہے، اولاد آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے کبھی بیویوں کو تانا نہ دیں وہ مرد کہ یہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اب ان کو بیکار سمجھ کے الگ کر دو۔ آپ دوسری شادی کر لیں، آپ کا دل کرتا ہے، آپ کے نصیب میں اللہ آپ کو دے دے گا، اور ایسی بیویوں کو ایکسیپٹ بھی کر لینا چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دوسری آنے والی آپ کا حق نہیں لے گی، جس کو نہیں ملتا اس کو اکیلی بیوی ہوتے ہوئے بھی نہیں ملتا، اور جس کو ملتا اس کو دوسری بن کے بھی مل جائے گا۔ اسی طرح ایسی ساسیں تانے نہ دیں اپنی بہوؤں کو کہ یہ اولاد پیدا نہیں کر رہی تو پتہ نہیں کیا، ایکسیپٹ اٹ۔ کیا ہم میں سے ہر ایک ہر کام کرتا ہے، ہر ایک کام کرنے کے قابل ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ نے آپ کی میری بانٹ جو بنائی اس پہ رہیے، جو دیا ہے اس کی فکر کریں، جو نہیں دیا اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ذمہ داری سے آزاد کیا، تو مجھ سے کوئی اور خدمت لے لے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کو اولاد نہ ہونے پہ صبر کیوں نہیں آتا، اس کے پیچھے ایک پورا مائنڈ سیٹ اپ ہے. ہم سوچتے ہیں اولاد ہو، کیوں ہو؟ بڑھاپے کا سہارا، پانی پلائیں گے بوڑھوں کو، ہمیں ٹیک کیئر کریں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر آپ سیلف سینٹرڈ ہو گئے نا. اب آپ کو رونا آئے گا، ہائے دن بدن بڑھاپا آ رہا ہے، ہائے اکیلی، ہائے بچوں کو دیکھیں، خوشیاں دیکھیں. دل چاہتا ہے، فطری بات ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہاں بچوں کو دیکھیں، کھلائیں پلائیں. اب آپ اس کو ایک طرف کر دیجئے، یہ فطری چیزیں تھیں، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن اس کے برعکس آپ سوچتے ہیں کہ اولاد ہو، کیوں ہو؟ تاکہ میں ان کی اچھی تربیت کروں، ٹھیک ہے نا، وہ میرا صدقہ جاریہ بنے، دوسری وجہ لکھ لیں. تیسری چیز آپ کہتے ہیں امت مسلمہ گرو کرے، جو بھی چار چھ چیزیں ہیں. اب اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی، آپ اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ دوسروں کی بچوں کی تربیت کا کام لے لیں، آپ بچوں کو پڑھانے کا کام شروع کر دیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ بچوں کی فراغت کو دوسرے کاموں کے کرنے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کا ذریعہ بنا لیں. پھر بات وہی اجتماعیت کی، ذات کو سوچیں گے تو روئیں گے، اور امت کا فرد بن کے سوچیں گے. پیار کرنا ہے نا اپنے بچے کو، جائیے کسی کے بھی کر لیں. ہاں پیمپر بدلنے کا شوق ہے اپنے بچوں کے، کسی اور کے بدلیں. چل اچھے کپڑوں کا شوق آتا ہے نا بچوں کو پہنا، آپ جائیے اپنے کسی دوست کے بچے کو اچھے سے کپڑے خرید کے دے دیں. بات سمجھ رہے جو میں سمجھانا چاہتی ہوں؟ بگ ہارٹ. جب آپ امت مسلمہ کا فرد بنتے ہیں نا، آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میرا نہیں تو کسی کا صحیح، ہے یہ اللہ کا تحفہ، اور سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، چلبلے سے، گپلے سے. آپ اپنے بچے کو پیار کر دیں، آپ کسی اور کے بچے کو پیار کر لیں. سچی بات ہے، ایک ہی بندہ دنیا میں خوش ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے. راضی رہنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ بھی آپ سے راضی رہے گا. اسی لیے آگے اب انسان کا مقام بتایا گیا، وہی کے جو مختلف طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے تھے، وہ ان آیات میں اشارتاً ذکر ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے. اس کی بات وہی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے. اسی طرح نبی، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرح وہی کی، آپ کو تو کچھ پتا بھی نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے. الی اللہ تسیر الامور، خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو بتا دیا، آپ کو نبوت سے پہلے تو کبھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کل کیا دینے والا ہے. میں جب بھی اس آیت پہ آتی تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے کب سوچا تھا کہ ہمیں کتاب ملے گی؟ آپ اپنے آپ پر لے کر سوچیں، جن کو اللہ نے کتاب سے جوڑا ہوا ہے، کبھی آپ نے اپنے بچپن میں یہ خواب دیکھے تھے کہ آپ قرآن تفسیر سے پڑھیں گی؟ فائزہ آپ نے کبھی سوچا تھا؟ نہیں سوچا تھا نا. شاہین آپ نے کبھی سوچا تھا؟ سبا آپ نے کبھی سوچا تھا؟ آپ نے سوچا تھا جو بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ یہ جو بھاگتے رہتے ہیں دن رات اللہ کے حکم سے دین کے کاموں میں، کتنے لوگوں نے بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا، اور ہمیں تو افسوس ہے یہ خواب دکھایا بھی نہیں گیا کہ تم اللہ کے دین کے لیے بھاگو دوڑو. کبھی سوچا تھا یہ کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا. اور اللہ اس طرح سے انسان کو نیکیوں کے موقع دیتا ہے کہ جب انسان اس کو اویل کر لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دنیا بھی خوبصورت کر دیتا ہے. جن چیزوں پہ لوگوں کو رحم آ رہا ہوتا ہے نا، واللہ ہی ترس کھاتے ہیں لوگ، اس میں آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو اس میں انرجی مل رہی ہوتی ہے. لوگ ایک کام کر کے تھک جاتے ہیں، آپ دو کر کے بھی نہیں تھکتے، تین کریں گے تو بالکل بھی نہیں تھکیں گے، چار کریں گے تو اور بھی نہیں تھکیں گے. اور پھر وہی بات ہے، کوئی کام کبھی کبھی کرنا مشکل ہوتا ہے، روز کرنا آسان ہوتا ہے. تو سورت شورا بہت ہی انرچ سورا تھی، بہت زیادہ وقت لیا اس نے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا حق تھا کہ ہم اس کو یہ وقت دیتے. امت بن کے جینا ہے نا، امت وسط ہو اور سورت شورا پہ بات نہ کرے، اور فرقہ واریت کی بات نہ کرے، اور وہ لمبی چیک لسٹ کہ جس میں لوگوں کو معاف کرنے کی بات، جس میں بدلے لینے کی بات، جس میں معاملے مشورے کے ساتھ کرنے کی بات ہے، تو یہ امت آج ڈیولپ کرنی ہے. کوئی آپ سے پوچھے نا واٹ آر دی انگریڈینٹس آف آ ریئل امہ، تو آپ یہ آیتیں جو انشاءاللہ آپ کو ہم بھیجیں گے اس کی تفسیر 37 سے اگلی، اس کی لسٹ پورے آرام سے دے دیں. اور یہ کردار کب بنے گا؟ جب لوگ قرآن سے جڑیں گے. باتوں سے نہیں بات بنتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. آیت نمبر 36 سورت شورا، اونچی آواز سے مل کے پڑھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ دوسروں کے لیے بھی موٹیویشن کا ذریعہ بنیں. اور یہ اب میں آپ کو اس سوچ کے ساتھ بھی پڑھانے لگی ہوں کہ آپ نے اپنے لیے عمل کے نقطے سوچنے ہیں. اب آپ یہاں سے تدبر کرنا بھی آئے گا نا. آؤ سب اللہ پڑھیں.
إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ وَإِنَّا
اچھا لگا مل کے پڑھنا. اور جب ہم وہ ساری صفات پڑھ رہے تھے تو مجھے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے. اللہ سے دعا کیجئے آج امت مسلمہ جو اتنی پیاری امت ہے اللہ ان کو ان خوبیوں سے متصف کر دے. میں رکاوٹ ڈال رہا ہوں.